أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال مولانا حسين بن علي عليه الصلاة والسلام ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا إني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما إن الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل اپنی توفیقات صاحبان ایمان کے شامل حال رکھ رہا ہے اس دعا کے ساتھ کہ ہم اپنے نوقات کو بہتر طور پر اپنی قبر کی نورانیت کے اسباب کے لیے فراہم کر سکیں بار دیگر صلوات علی محمد عزیزان گرامی اس عشرہ ثانی کے لیے موضوع گفتگو صفات منتظر قرار دیا گیا ہے ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو زمانہ انتظار ہے اللہ کے ولی کا اللہ کی حجت کا اور بہرحال اس زمانے کو تقریباً ہزار سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اس زمانے میں زندگی بسر کرنے والا جو کہ منتظر ہے حالت انتظار میں ہے کن خصوصیات کو اپنے اندر پا لے کن خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کر لے تاکہ اسے یقین ہو جائے حد اقل حالت اطمینان میں ہو کہ میں آمادہ ہوں اس لیے کہ عزیزان گرامی جس طرح سے موت کا کوئی وقت نہیں ہے اگر پہلے سے موت کا وقت مقرر کر دیا گیا ہوتا، معین کر دیا گیا ہوتا تو بڑا آسان ہو گیا ہوتا صاحبان ایمان کے لیے. جیسے کہ یہ جو اسکول کے امتحانات ہوتے ہیں، چونکہ اس کا وقت مقرر ہوتا ہے لہذا بچوں کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے، ابھی بہت وقت سکون سے تیاری کر لیں گے. لیکن اس امتحان الہیہ میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے، تفاوت ہے. شروع تو اس وقت سے ہوا ہے جب سے میں اور آپ نے مرحلے بلوغ میں قدم رکھا ہے، لیکن یہ ختم کب ہونے والا ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. سب کو اتنا بیان کر دیا گیا ہے بھائی، جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات آمادہ رکھو، کسی بھی وقت بلا لیا جائے گا. تو بہرحال اس اعتبار سے اس امتحان میں یہ ایک انفرادیت پائی جاتی ہے، منفرد اس اعتبار سے کہ وقت نہیں مقرر کیا گیا ہے. یہی سبب ہے کہ جو بچے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتے ہیں اس امید پر کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیں گے، اس امتحان میں بھی بڑے پریشانی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں جس کا وقت مقرر ہے. شبِ رصد کے اس امتحان کے لیے انسان لمبی لمبی امیدیں باندھ کر رکھے کہ جس کا اختتامی وقت معین نہیں کیا گیا ہے، کسی بھی وقت آ جائے گا، اور پھر اس کے بعد سوائے حالت پشیمانی کے، سوائے افسردگی کے، سوائے لیتا اللہ کے، اور سوائے اس بات کے کہ اے میرے رب مجھے ایک لمحے کے لیے دنیا میں واپس پلٹا دے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. لیکن اس موقع پر قرآن و حدیث واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں دوبارہ اس دنیا میں پلٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بس عزیزان گرامی، جس طرح سے وقت موت ہے اسی طرح سے حالت انتظار میں بسر کرنے والوں کے لیے فرمایا گیا ہے، ہمیشہ مستعد رہو، ہمیشہ آمادہ رہو. اس ہستی کا ظہور بغتتن اچانک ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، نشانیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن قضاء الہی جب چاہے گی تو شاید بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کے ظہور میں نہ آئے ہوئے بغیر بھی اس حجت خدا کا ظہور ہو جائے گا. بس اس اعتبار سے صاحبان ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لمحہ بہ لمحہ یہ احساس کریں کہ شاید دوسرے لمحے میرے مولا کا ظہور ہو جائے. آیا میں آمادہ ہوں، میں تیار ہوں، میرا آقا اگر مجھے دعوت دے نصرت کی تو میں سب کچھ چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں گا، تیار ہوں عزیزان کرام، یا تیار نہیں ہوں. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ جتنی بھی حجتیں پروردگار متعال نے انبیاء کی صورت میں، ان کے اوصیاء کی صورت میں، ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی صورت میں بھیجی ہیں، ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ ایک ہدف لے کر چلی ہیں، ایک پیغام ہے کہ جسے بنی نوع انسان تک پہنچانے کے لیے پروردگار متعال نے انبیاء اور ان کے اوصیاء کا اور ائمہ کا سلسلہ اس دنیا میں برقرار کیا، ایک ہدف ہے. لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طول تاریخ میں وہ کتنے لوگ تھے جو وفا کا پیکر بنے، ان کے اندر کیا صفات اور خصوصیات پائی جاتی تھیں. اور الخصوص میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چونکہ ماہ محرم کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں، تو الاخص آپ واقعی کربلا کو مد نظر رکھے، کتنے لوگ تھے، تعداد میں کتنے قلیل تھے کہ جو حسین ابن علی کے ہمراہ ہوئے، آپ کے باوفا اصحاب میں ان کا شمار ہو سکا، بہت قلیل تعداد ہے عزیزان کرام. وہ کیا صفات اپنے اندر رکھتے تھے، کن خصوصیات کے حامل تھے، تاکہ اگر میں چاہتا ہوں زمانہ انتظار میں اپنے آپ کو آمادہ کرنا، مستعد ہو جانا کہ آج اگر میرے مولا کا ظہور ہو جائے میں اتنا آمادہ ہوں، اتنا تیار ہوں کہ دوسرا قدم میرے مولا کی نصرت کے لیے آگے بڑھاؤں گا، تو ضروری ہے عزیزان گرامی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے. معجزہ تو نہیں ہونے والا ہے، اگر میں اور آپ ان صفات کے حامل ہوں گے تو آگے بڑھ پائیں گے، اگر ان صفات کے حامل نہیں ہوئے خدا نخواستہ، یا کچھ رکاوٹیں کچھ عیوب ہمارے وجود کے اندر پائے گئے، تو نتیجہ کیا ہوگا، تاریخ اپنے اندر عبرت کے سامان کو لیے ہوئے عزیزان گرامی. ادعا کرنے والے بہت سے ہیں، مقام عمل میں اپنے دعوے کی دلیل لینے والے بہت قلیل ہیں، بہت قلیل ہیں. یہی سبب ہے کہ ہم سے کہا گیا ہے راہ بہت طولانی ہے، سفر بہت ہی خطرناک ہے، زادہ راہ اس کے لیے آمادہ کر لو. ایک منتظر کے لیے زادہ راہ کیا ہو سکتا ہے، جزئین کے ان خصوصیات کا اپنے آپ کو بھی پیکر بناتا چلا جائے جو حجت خدا سے وفا کرنے والوں کے اندر پائی جاتی تھی. وغیرہ عزیزان گرامی, دعویٰ کرنا بہت آسان ہے, مقام عمل میں دلیل لانا بہت مشکل ہے. ایک سوال اس مقام پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ اس وقت مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ ہزاروں میں, لاکھوں میں, کروڑوں میں؟ پھر مولا و آقا کا ظہور کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہو جانا چاہیے. غور طلب سوال ہے یا نہیں, آقا کیوں ظہور نہیں کر رہے ہیں؟ ایزان گرامی, پروردگار متعال فیاض مطلق ہے, یعنی جس کا فیض بنی نوع انسان کے لیے ابتدائے کائنات سے آخر کائنات تک ہے. اگر کسی جگہ پر رب کی جانب سے کسی فیض کے سلسلے کو روکا گیا ہے تو اس میں غلطی ہماری ہے, ورنہ رب تو دینا چاہتا ہے. بخل کا وہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اے پروردگار, اتنی عظیم نعمت, وقت کا امام, اور ظاہری اعتبار سے ہم اس کے دیدار سے محروم, اس کے لطف و کرم اور رحمت سے ظاہری اعتبار سے محروم, ورنہ در واقع تو ان کی جانب سے یہ رحمت تامہ ہے جس کی بنا پر شیعیان حیدر کرار جی رہے ہیں, ورنہ کب کا دشمن تحس نحس کر چکا ہوتا. لیکن بہرحال ایک ظاہری نعمت سے, ایک ظاہری کرم سے, ایک ظاہری رحمت سے تو ہم محروم ہیں. جس طرح سے تقریباً اس 250 سال کے عرصے میں جینے والے اور زندگی بسر کرنے والے اہل بیت کے چاہنے والوں نے درد کیا ظاہری اعتبار سے امام وقت کو, ہم اس ظاہری اعتبار سے اس نعمت سے محروم ہیں. تو اے پروردگار, کیوں ہم محروم ہیں؟ مگر کیا رب چاہتا ہے ہمیں محروم رکھنا؟ وہ تو عطا کرنا چاہتا ہے, وہ تو دینا چاہتا ہے. اس نعمت کو بھی پردے غیبت میں اس لیے بلا لیا گیا کہ لوگ کفران نعمت پر اتر آئے تھے, مگر اگر شکر کرتے تو اس نعمت کو اٹھایا نہیں جاتا. فیضان گرامی, اگر اس وقت بھی کروڑوں چاہنے والے ہیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مخلص اصحاب, وہ خالص اصحاب ابھی تک میرے مولا و آقا کے پیدا نہیں ہوئے, وگرنہ اگر زمینہ فراہم ہو جائے تو رب کی جانب سے ظہور کی اجازت فوراً دے دی جائے گی. چونکہ مشکل وہاں سے نہیں ہے, مشکل یہاں پر ہے. بس اتنا آسان نہیں ہے, ہر شخص کو اپنے آپ کو مقام امتحان میں کھڑا کرنا پڑے گا. اور تاریخ عزیزان گرامی عبرت کے اعتبار سے بہت سی مثالوں سے بھری ہوئی ہے. چند مثالیں اس مقام پر اپنے کمسن ساتھیوں کو بات بہتر طور پر سمجھ میں آ جائے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک درود پڑھ دیجئے, محمد و آل محمد. غدیر خم میں کتنا مجمع تھا, بخین بخین کی صدایں بلند کرنے والے کتنے لوگ تھے. علی کو مولا بننے پر مبارکباد دینے والے بہت سے تھے عزیزو. چلے غیروں کو چھوڑ دیں, جو جھوٹے تھے, منافق تھے, دل میں کفر کو چھپائے ہوئے تھے, انہیں چھوڑ دیجئے, بہت سارے ہم جیسے بھی تھے. نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھیے, مولا کی مصیبت سن سکو گے عزیزو؟ 26واں خطبہ, ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں عزیزان گرامی, یہ مجلسیں اب چونکہ عرض کیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں پہلی مجلس میں, اپنی دید کو, اپنی نگاہ کو, اپنی آنکھوں کو تیزی عطا کریں, بلندی عطا کریں, اسی طرح سے دیکھیں جس طرح سے ائمہ چاہتے ہیں دیکھنا. ہم نہیں دیکھتے, ہم ظاہری پامالی کو دیکھ پاتے ہیں, ظاہری اعتبار سے توہین کو دیکھ پاتے ہیں, لیکن باطنی اعتبار سے جو توہین کی جاتی ہے, جو تعلیمات اہل بیت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, اسے نہیں دیکھ پا رہے ہیں عزیزان گرامی. یہی سبب ہے کہ دشمن ان ظاہری اعتبار سے پامالی کرنے کے بارے میں ہزار ہاں مرتبہ سوچتا ہے. اسے معلوم ہے بہت بڑے ریئیکشن سے اس نے مقابلہ کرنا ہوگا, اتنا آسانی سے آگے نہیں بڑھ پاتا ہے, کیونکہ جانتا ہے. لیکن قدم قدم پر نہیں معلوم کتنے اعتبار سے پامالی کرتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ سکے. اب چونکہ عزیزان گرامی یہ پامالیاں اسی ممبر سے ہوتی ہیں, اس لیے چاہتا ہوں ایک جملہ آپ کی خدمت پیش کر دینا, یہ مجلسیں خوش گزرانی کی جگہ نہیں ہیں, یہ مجلسیں اس خاطر نہیں ہیں کہ انسان تھوڑا سا وقت خوشحال ہو کر چلا جائے, انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے یہ مجلسیں, دل ہلانے کی خاطر ہیں، اپنے وجود کو جھنجھوڑنے کی خاطر ہیں، یہ اس خاطر ہیں کہ انسان غور و فکر کرے، سوچے کہ کس مقام پر کھڑا ہے، اپنے مولا و آقا سے کتنا نزدیک ہے۔ چونکہ ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں، یہی سبب ہے ایک بڑی تعداد قصدن اور شاید ایک قلیل تعداد سہون اس پامالی کو اور اس توہین کو بجا لاتی ہے، اور کوئی نہیں ہے انہیں روکنے والا، کوئی نہیں ہے انہیں روکنے والا۔ سوداگران خون حسین بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے اپنی دنیا کو حسین ابن علی کے نام پر آباد کر رہے ہیں، کوئی نہیں ہے اس پامالی کو دیکھنے والا۔ کبھی احساس ہی نہیں کیا کہ اپنے مولا و آقا کو کیا جواب دے پائیں گے، ہاتھ جوڑ کر دس بستہ ملتمس ہو، اس علی و اعلی، اس برتر کی لکھی ہوئی کتاب سے بھی اعزان گرامی ہم محروم ہیں۔ اگر پروردگار مطالعہ نے توفیق دی تو آنے والی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو ائمہ کے، اوصیا کے، انبیاء کے خصوصیت اگر ہم لے لیں اپنے زمانے کے اعتبار سے، خاتم النبین احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیا کے چاہنے والے اعزان گرامی، رسول اس دنیا سے جاتے جاتے کہہ کر گئے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لم تضلوا بعدی، ہدایت چاہتے ہو دونوں سے متمسک ہو جاؤ۔ اگر کسی ایک سے کوئی متمسک ہے اور احساس کرتا ہے کہ میں ہدایت پا گیا، غلطی پر ہے، اشتباہ کر رہا ہے، دونوں سے متمسک ہو جاؤ۔ جو وفا کے پیکر تھے، قرآن ان کے گوشت و پوست کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ انشاءاللہ اگر پروردگار مطالعہ نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جس طرح سے اس علی و اعلی کا کلام واقعا مہجور ہے، لوگ اس سے دور ہیں، اسی طرح سے اس علی و اعلی کے اس دنیا میں بھیجے ہوئے نمائندوں میں سے جو افضل ترین نمائندہ ہے، اس کا وسیع، جو نہ صرف یہ کہ نام کا علی ہے بلکہ در واقع علی ہے، اس کا کلام بھی اسی طرح سے مہجور ہے، اسی طرح سے مہجور ہے، اسی طرح سے لوگ اس سے دور ہیں۔ آگے نہیں بڑھتے ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں حد اقل ظاہری اعتبار سے ایک مرتبہ پڑھنے کی، علماء کرام کی رہنمائی میں۔ کتاب کبھی بھی اکیلے کافی نہیں ہے انسان کے لیے، کیوں آگے نہیں بڑھتے ہیں؟ کرام یہ کتاب نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیے، اس کا 26th خطبہ ہے، اور اس موقع پر میرا مولا چار جملے اعزان گرامی، رو سکتے ہو تو رو لو، چار جملے میرے مولا تو مرثیہ ہے، کتنا کرب میں ہے علی۔ یہ ہے وہ باطنی مصیبت کہ جسے میں اور آپ درک نہیں پر کر سکتے، ظاہری مصیبت پر اجنو ہم بہت گریہ کرتے ہیں، لیکن قسم بخدا اگر اس باطنی مصیبت کو، اس باطنی درد کو جسے اہل بیت علیہم السلام احساس کرتے ہیں، میں اور آپ احساس کر لیں، تو ہمارا بھی رونا اسی طرح سے با معرفت والا رونا ہو جائے گا جس طرح سے چھٹے امام کا رونا ہوا کرتا تھا۔ تو جس طرح سے کہ جس روز آپ کے جد امجد کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا جائے، اس دن پورے دن میرا مولا و آقا کوئی ان کے چہرے پر تبسم کے آثار نہیں دیکھا کرتا تھا، چونکہ یہ فقط ظاہری مصیبت پر گریہ نہیں ہے بلکہ اس عظیم مصیبت پر گریہ ہے کہ جس کی خاطر اہل بیت نے اپنی جانوں کا نظر آنا دیا، جس کے خاطر اس رائے کربلا نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھیے، 26th خطبہ، میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، سن سکو گے علی کی مصیبت، سنو، اغذیتو علی القضا۔ آج آپ سے درخواست کرتا ہوں، جائے کتاب نہج البلاغہ کو اٹھائیے گا، 26th خطبہ، اس کے درمیانی حصہ ہے، میرے مولا فرماتے ہیں، اغذیتو علی القضا، ایک، شرب دو علی الشجا، دو، صبر تو علی اخذ القضم وعلی امر من طعم العلقم، یہ جو چھینا گیا علی سے اس کا حق، ایک کتنی بڑی مصیبت ہے، سن سکو گے؟ مولا کیوں رو رہے ہیں ظاہری حکومت پر؟ علی تو وہ ہے جو دنیا سے کیا خطاب کرتا ہے، غری غیری، میرے علاوہ جا کر کسی اور کو دھوکہ دینا، تجھے علی نے 3 طلاق دی ہے، یہ حکومت علی کی نگاہ میں دنیا نہیں ہے عزیزو، کسی نے آگے بڑھ کر علی سے اس کا حق کے واقعی وہ معنوی حق جو امامت و خلافت و وصایت کی صورت میں رب کی جانب سے تھا, کسی نے آگے بڑھ کر ہمت ہے کہ اسے چھین سکے؟ علی کو اس کے ظاہری حق سے محروم رکھو گے؟ علی امام ہے, علی خلیفہ برحق ہے, تم چھین ہی نہیں سکتے ہو. پھر مولا آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام جانتے ہیں مسند رسول پر اگر وارث رسول نہیں آیا تو کیا ہونے والا ہے. یہی سبب ہے کہ امت نہیں دیکھ پا رہی علی گریا کر رہے ہیں. 50 سال میں اتنی تبدیلی آ گئی, اتنی تبدیلی آ گئی کہ نواز رسول کے لیے مدینہ زندگی کرنے کے قابل نہیں ہے. مسند رسول پر دو لوگ بیٹھے ہیں جو کھلا احکام اسلامی کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہی جملے میرے مولا نے مدینہ میں گورنر مدینہ کے سامنے کہے تھے, یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ, شراب پینے والا, کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والا, بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرنے والا, مثلی لا یبایع مثلہ, میرے جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ حسین کا پیغام فقط 61 ہجری میں نہیں ہے, آج کے مومن اور منتظر کے لیے بھی ہے. کس مقام پر کھڑا ہے؟ مصیبت واقعی کو درک کر جب اس کائنات پر اللہ کا نمائندہ نہ ہو اور اس کی حکومت نہ ہو تو اتنا عظیم درد ہے, اتنا عظیم درد ہے کہ علی فرماتے ہیں اخزیت علی القضاء. عزیزان گرامی, قضاء عربی زبان کا لفظ ہے, اس اعتبار سے کہ اگر جب آنکھ میں آپ کے کوئی تنکا آ جائے, کوئی خس و خاشاک آ جائے, آنکھ اتنا انسانی جسم کا حساس عضو ہے کہ انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے, ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے, چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اسے باہر نکال لے. مولا فرماتے ہیں علی کی آنکھ میں خس و خاشاک تھے, اغزئی تو اس کے باوجود بھی علی مجبور ہوا اپنی آنکھیں بند کرنے پر. شرب تو علی شجا, حلق میں اگر ہڈی یا کوئی بھی شے پھنس جائے, کبھی احساس کیجئے زندگی میں آپ نے کبھی آنکھ میں, جیسے آپ سرچ کے وقت کی کمی کے باعث میں تیزی سے گزارا ہوگا نا, اس کو احساس کیجئے ان مثالوں کو, مبالغہ نہیں ہے. اگر علی کی اس مصیبت کو درک کرنا چاہتے ہیں جسے علی نے الفاظ کا لباس پہنایا ہے تو علی اتنا بیان کر پایا ہے. جان پاؤ علی کی مصیبت کو. آنکھ میں کبھی تنکا آ جائے, کبھی خس و خاشاک آ جائے, احساس کیجئے کتنا تکلیف ہوتی ہے. چبر رسد کے انسان اس تکلیف کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کر دیں اور اسی تکلیف کو سہے. شرب تو علی شجا, حلق میں اگر کوئی شے پھنس جائے انسان کے, کوئی شے انسان کے پھنس جائے, انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا, چاہتا ہے بس کسی طرح سے یہ رکاوٹ ہٹ جائے. مولا فرماتے ہیں شرب تو علی شجا, حلق میں پھندے لگے ہوئے تو اس کے باوجود علی نے کڑوا گھوٹ پیا. وصبر تو علی اخذ القضم وعلی امر من طعم القم. القم اس شجر کو کہتے ہیں, اس درخت کو کہتے ہیں جس کا مزہ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے. علی فرماتے ہیں اس درخت کے مزے سے بھی کڑوا گھوٹ پیا, صبر کیا. کیوں مولا؟ نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھیں. علی فرماتے ہیں یاور و مددگار و ناصر نہیں تھا میرا, نہیں تھے میرے پاس مددگار. کتنا فاصلہ ہے قدیر خم میں, 18 ذی حجہ سن 10 ہجری اور رسول کی شہادت کے وقت میں, کتنا فاصلہ ہے عزیزوں, کیا ہو گیا ہے لوگوں کو, یہ کیسے جاننے والے ہیں, یہ کیسے اقرار کرنے والے. علی کو ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. مولا فرماتے ہیں کہ کیوں میں نے یہ کڑوا گھوٹ پیا, کیوں صبر کیا, مددگار نہیں تھا میرے پاس, مدد کرنے والے نہیں تھے, قلیل تعداد تھی, اگر انہیں بھی لگا دیتا تو یہ بھی چلی جاتی میرے ہاتھ سے اور اپنے ہدف کو حاصل نہیں کر پاتا. بہار الانوار اٹھا کر دیکھیے, علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ مولا نے فرمایا اگر میرے پاس 40 مددگار ہوتے, علی گھر میں نہ بیٹھتا, قیام کرتا, علی گھر میں نہ بیٹھتا, قیام کرتا. بہرحال عزیزان گرامی, تاریخ اپنے اندر سب کچھ لیے ہوئے ہیں. انسان اسے دیکھتا جائے اور اپنی حالیہ زندگی کو مطالعہ کرے تو اسے احساس ہو جائے گا کہ عزیزان گرامی ہم بہت دور ہیں, بہت فاصلے پر ہیں اس کردار سے جو وفا کا پیکر ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا عزیزان گرامی, یہ مہلت کے ایام ہیں. اس وقت تک جب تک سانسوں کی روانی ہے مہلت ہے, جب یہ سانسوں کی روانی ختم ہو جائے گی مہلت ختم ہو جائے گی. اس وقت تک موقع ہے جب تک مولا آقا ظہور کے لیے نہیں بلاتے ہیں. الاجل الاجل کی زبان سے صدا بلند کرنا بہت آسان ہے, مقام عمل میں انسان کا جز جز اس کا عوض عوض کہے الاجل اجل بہت مشکل ہے. اگر خدا نے موقع دیا تو انشاءاللہ دیگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بھی بعض مثالیں آپ نے سنی ہوئی ہیں. فقط تکرار اس لیے کرنا ہو تاکہ اس احساس کو اپنے اندر بیدار کریں. اتنا آسان نہیں ہے, بولنا آسان ہے مقام عمل میں بہت مشکل ہے. ایک آیا ہے کہ جسے میں سرنامہ کلام میں مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اور مولا آقا سید الشہداء حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ جسے مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک میں ترجمہ نہیں کر پایا تھا. آج میں چاہتا ہوں کہ حد اقل مولا کے اس فرمان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. سرزمین کربلا, دو محرم. مولا کے اس مختصر اور قلیل سے قافلے کا پہنچنا اور حسین ابن علی کا خطاب. پہلے بھی کسی مقام پر عرض کیا تھا, اس مقام پر بھی عرض کر دوں, عزیزان گرامی محرم و سفر کے مہینوں میں آپ ہر روز چاہتے ہیں مجلسوں میں شرکت کرنا. عزیزان گرامی دس بستہ ملتمس ہو, تھوڑا سا وقت نکالیے اور ان کتابوں کو حتمن مطالعہ کیجئے کہ جو کربلا سے متعلقہ لکھی گئی ہیں. جتنی آپ کی معرفت و شناخت کربلا کے سلسلے میں بڑھتی چلی جائے گی اتنے آپ کے کردار میں تبدیلی آتی چلی جائے گی. انہی کتابوں میں سے ایک کتاب کی میں نے پہلے بھی کسی مقام پر معرفی کی تھی, بیان کیا تھا کہ کوشش کیجئے اس دو مہینے میں آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کو احساس ہو سکے کہ اس مختصر سے سفر میں کہ جسے میرے مولا نے مدینہ سے شروع کیا مکے تک, مکے سے پہلے کوفہ جانے کے لیے اور پھر راہ کوفہ سے کربلا تک, اور کربلا میں یہ دس دن جو یا آٹھ دن جو میرے مولا نے گزارے, قدم قدم پر امام کی زبان اقدس سے جو جملات صادر ہوئے اعزان گرامی, بعض لوگوں نے اپنے طور پر محنت کی, انہی میں سے یہ ایک فرد ہے محمد صادق نجمی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے کہ جسے حجت الاسلام والمسلمین آئے سید علی مرتضی زیدی صاحب نے ترجمہ کیا ہے. بہت اچھی طرح سے اسے اردو قالب میں ڈھالا ہے, خطبات امام حسین کے نام سے. میں دس بستہ ملتمس ہوں عزیزان گرامی, دو مہینے ان آٹھ دنوں میں کوشش کریں ایک مرتبہ اس کتاب کو ختم کریں, ایک مرتبہ اسے پڑھ لیں. علیحدہ سے نہیں پڑھ سکتے, چند ساتھی مل کر پڑھیں. جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اسے علماء کرام سے پوچھیں تاکہ آپ احساس کر سکیں کہ حسین ابن علی کا ہدف اصلی کیا تھا کہ جس کی خاطر میرے مولا نے کربلا کو آباد کیا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. نہیں آ رہی آواز, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ ادھر آئے. بارے دیگر صلوات علی محمد و علی محمد. میں نے اس کا ہاتھ اس لیے نہیں لگایا تھا کہ یہ بڑا حساس ہے.
نہیں, آج صبح آئے سب کچھ ٹھیک ہے.
تو اس کتاب کو اگر ہو سکے تو مطالعہ کیجیے. یہ جو خطبہ اور جس کے الفاظ میں سرنامہ کلام میں مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کتاب میں بھی موجود ہے. دو محرم ہیں, سرزمین کربلا ہے, خلیل سا گروہ ہے حسین کے چاہنے والوں کا, اور حسین کا خطاب. الا ترون ان الحق لا يعمل به, اے لوگوں کیا نہیں دیکھتے ہو, بنینو انسان کے لیے تا تک قیامت آنے والے انسان کے لیے, الا ترون ان الحق لا يعمل به, نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے. وان الباطل لا يتناهى عنه, نہیں دیکھتے ہو باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا, اگر مؤمن ہے تو رب سے ملاقات کا شوق اس کے دل میں بڑھ جاتا ہے. کیا آقا چاروں طرف ظلم و ستم, دین کی نشانیاں مٹائی جا رہی ہو, حق کے نور کو مٹایا جا رہا ہو, مومن صبر نہیں کر سکتا, قیام کرتا ہے. ابھی علیحدہ بات ہے کہ اس کے قیام کی شکل و صورت مختلف ہوتی ہے. قیام کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ باہر آ جاتا ہے, قیام کرتا ہے, اس کے وجود میں ایک عجیب تڑپ پیدا ہو جاتی ہے, جو بہترین راستہ ائمہ کی ہدایت کی روشنی میں دیکھتا ہے اسے اپناتا ہے اور مسلسل کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی روح قفس و انسریش پرواز ہو جائے, اس کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے, بیٹھ نہیں سکتا اپنے گھر میں, سکون سے نہیں رہ سکتا. منا میں جو میرے مولا نے خطبہ دیا اس میں یہی فرمایا, تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہارا کوئی حق چھین لے, تم صبر نہیں کر سکتے ہو, اللہ کا حق, اس کے رسول کا حق, اہل بیت کا حق چھینا جا رہا ہے, تم صبر کیے ہوئے ہو, سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہو. الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. سزاوار ہے مومن کے لیے کہ اس میں اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھ جائے, اپنا سب کچھ دے ڈالے, اللہ کے حقوق کو پامالی سے بچا لے, حقوق اللہ کو احیاء کرے, حق رسول کو احیاء کرے, حق اہل بیت کو احیاء کرے. پھر اس کے بعد میرے مولا نے ارشاد فرمایا, انی لا ار الموت الا سعادہ ولا الحیاۃ مع الظالمین برما. حسین ابن علی اس موقع پر موت کو جو سعادت خوشبختی کے کچھ نہیں دیکھتا ہے, ظالمین کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو ننگوار احساس کرتا ہے. اب اس کے آخر میں دینداروں سے میرے مولا کا خطاب ہے, بے دینوں سے خطاب نہیں ہے, دینداروں سے خطاب ہے. ان الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لعق علی السنتہم, دین لقلقہ زبانی ہے, بڑا اچھا لگتا ہے انہیں زبان سے دینداری کا اعلان کرنا. پھر مولا نے کہا خود اپنا امتحان کر لو, یہ دین فقط یہاں تک ہے یا تیرے پورے وجود پر ہے. ان الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم, یہ بعض روایات کے مطابق لعق علی السنتہم, لقلقہ زبانی ہے. فَإِذَا مُحِسُ بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ, جب بلا اور آزمائش کا موقع آتا ہے, جب تک دینداری ان کی دنیا سے نہ ٹکرائے, یہ خود میرے مولا کے جملے ہیں, يَحُوتُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ, کب تک یہ دینداری کا اعلان بلند کرتے رہتے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, کب تک یہ دینداری کا اعلان بلند کرتے ہیں, جب تک ان کی دنیاوی زندگی, توجہ چاہتا ہوں, رفاہ آسائش کے ساتھ ہو, سکون کے ساتھ ہو. یہ نہیں کہہ رہے کہ پوری کی پوری دنیاوی زندگی ان سے چھین لی جائے, نہ مولا فرما رہے ہیں جب تک ان کا سکون سب سے بہترین لیول پر ہوتا ہے, دینداری کا اعلان بلند کرتے ہیں. یہاں ان کے سکون کو, ان کی آسائشوں کو دین اگر خطرہ پہنچائے, قلت دیانون, دیندار بہت قلیل ہو جاتے ہیں, یہ اپنی دنیا بچا لیتے ہیں, دین کا سودا کر جاتے ہیں. اب خدا بند مطالعہ موقع دیا تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی تقریروں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کل جو میں نے آپ کی خدمت میں عبیداللہ بن حر جوفی کا واقعہ پیش کیا تھا, سن لو عزیزو, سنو کیا عیب تھا اس میں. امام وقت آ کر نصیحت کر رہا ہے, کہہ رہا ہے گھوڑا دینے کو تیار ہوں, جانور دینے کو تیار ہوں, چلنے کو تیار نہیں ہوں. عیب کیا تھا؟ اپنی جان سے محبت, اپنے وجود سے محبت, اپنی زندگی سے محبت. حسین اس کے لیے زندگی کا پیغام لائے ہیں, یہ سمجھ نہیں پایا, اور اپنی ظاہری زندگی کو بچانے کی خاطر اتنی عظیم سعادت سے محروم ہو گیا. ان الناس عبید الدنیا, عزیزان گرامی توجہ کیجئے, والدین لعق علی السنتہم, اپنی روزمرہ زندگی کو جا کر دیکھیے, لمحہ بلمحہ, انشاءاللہ اگر خدا نے موقع دیا تو مثالیں آپ خود احساس کیجئے, لمحہ بلمحہ دین اور دنیا ہماری زندگی میں ٹکراتا ہے, دین کچھ کہہ رہا ہے, دنیا کچھ کہتی ہے. روزانہ کی بیسس پر اپنے آپ کو چیک کر لیجئے, اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات میں ہم دین کو فوقیت نہیں دے پا رہے ہیں, تو کل کو جب زمانے کا امام بلائے گا تو کیا معجزہ ہوگا؟ کوئی معجزہ نہیں ہونے والا. اپنے آپ کو چیک کیجئے, خود ہی اپنے آپ کو نمبر دیجئے, احساس ہو جائے گا کس مقام پر کھڑے ہیں. چھوٹے چھوٹے امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کیجئے, جب تک جب بڑا امتحان ہو تو اس میں بھی ہم سرخرو ہو سکے. آسان نہیں ہے جزان گرامی, یہ امتحان آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے امتحان. انسان سے اس کی زندگی کا امتحان لیا جائے, انسان سے اس کے مال و دولت کا امتحان لیا جائے, انسان سے اس کے مقام کا امتحان لیا جائے, انسان سے اس کے بچوں کا امتحان لیا جائے، اس کی زوجہ کا امتحان لیا جائے، آسان نہیں عزیزو. لیکن وفا کے پیکر کی ذمہ داری ہے اللہ اس کے رسول اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر ساری کی ساری دنیا کو قربان کرتے. اس کیفیت کو ہم نے ان مجلسوں سے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یہی وہ مجلسیں ہیں جو دین کی تعلیمات کو دل انسان کو حیات دیتی ہیں. یہ مجلسیں اپنے آپ کو زندہ کیجئے، اس واقعی زندگی کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی، ہم بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. مومن نا امید نہیں ہوتا ہے لیکن اتنا بے خوف بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا، نہ اتنا امیدوار ہو جائے کہ عذاب الہی کا ڈر اس کے خیالات سے باہر چلا جائے، نہ ہی اتنا خائف ہو جائے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے. نا عزیزو، کس مقام پر بیٹھے ہو، ایک قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. حسین ابن علی کے لیے رونے والا ایک قطرہ عشق بہا، با معرفت، مولا جیسا تو چاہتا ہے ویسا بن رہوں گا، عزم محکم لے کر سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جنت ایک قدم پر ہے. عزیزو، جس مکتب اہل بیت کے میں اور آپ چاہنے والے ہیں، اس مکتب میں قدم قدم پر جنت بانٹی جاتی ہے. عزیزو، قدم قدم پر جنت بانٹی جاتی ہے، پھر ہم محروم ہو جائیں؟ تو اس راستے پر چلنا تو شروع کیجیے، دیکھیں کتنا مزہ ہے، کتنا لطف ہے. جس کی خاطر اہل بیت نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہم سے تھوڑی سی چیزیں قربان نہیں ہو پا رہی ہیں، تو بڑے امتحانات میں ہم کیسے کامیاب ہو سکیں گے انشاءاللہ. خدا وند مطال سے امید کرتا ہوں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنی ان کی جانب سے نظر کرم ہے کہ ہم مسلسل ان مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، تو کیوں نہیں وہ ہمیں اس عظیم تحفے سے نوازیں گے. انشاءاللہ ہماری زندگی اسی ڈگر پر، اسی طریقے پر ہو جائیں گی جس طرح سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. پہلے مرحلے میں عزیزان گرامی مشکل ہے، چونکہ ہم دنیا میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن جیسے جیسے اس دلدل سے اپنے آپ کو باہر نکالنا شروع کریں گے، ایسے ایسے آپ کو مزہ آنے لگے گا. اور جب انسان کو مزہ آنے لگے تو پھر احساس نہیں ہوتا ہے ظاہری مصیبتوں کا. اللہ اکبر. درست ہے فطری اور بشری تقاضے کے مطابق انسان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن دل یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے رب تیری خاطر رزن بقضائک وتسلیما لامرک، تیری رضا پر راضی ہے. یہی سبب ہے کہ کربلا والوں کا حال شب عاشور کیا نظر آتا ہے، جو کچھ دعائیں طلب کر رہے ہیں، کچھ مناجات کر رہے ہیں، کچھ عبادات کر رہے ہیں، کچھ خوش ہو رہے ہیں. واقعا مومن کے لیے خوشی کا موقع یہی ہے. دنیا سمجھتی ہے کتنی مصیبتوں میں ہے، لیکن مومن جانتا ہے کتنا عظیم ہو چکا ہے، کتنا بلند ہو چکا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عزیزان گرامی یہ وہ ایام ہیں جو تعلق رکھتے ہیں اس سرائے کربلا کے ساتھ. شاید میں اس ترتیب کو جس کے سننے کے آپ عادی ہیں رعایت نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا. چند جملے کل میں نے آپ کی خدمت میں اس اعتبار سے پیش کیے تھے کہ چاہنے والی بہن نے کس طرح سے اپنے بھیا سے ودا کیا. جن تعلیمات کے لیے کربلا والوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، جب آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے اہل بیت کی مصیبت میں آئے، یہ موقع ہے نیت کرنے کا. اچھی نیتیں کیجئے، خداوند متعال عطا کرے گا. معافی طلب کیجئے اہل بیت سے، آقا خیر نے تو تیرا دل دکھایا ہے. زمانے کے امام کو کہ جو صاحب عزا ہے، مخاطب ہو کر کہ آقا خیر نے تیرا دل دکھایا ہے، ہم تیرے اپنا ہو کے تیرا دل دکھاتے ہمیں معاف کر دے، ہم جیسے بھی آقا تیرے تجھے چاہتے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ دنیا ہے جو ہمیں فراموش کر جاتی ہے کہ ہمارا مولا آقا ہماری نظروں سے اوجھل ہے. آقا آج سے عہد کرتے تھوڑی دیر وقت نکال کر تجھے یاد کریں گے، تجھ سے فریاد کریں گے. تیری نظر کرم کے محتاج ہے، تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے اجداد سے محبت کرتے ہیں، محبت میں جھوٹے نہیں ہیں. کتنا سخت تھا محبت کرنے والی بہن کا اپنے بھائی سے جدا ہونا. یہ اپنے جملے صحیح کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، کتنا سخت تھا زینب کبرا کے لیے اپنے بھائی کے جسم مطہر سے جدا ہونا. بہت سخت تھا، بہت سخت. یہی وجہ ہے کہ بہن کی فریاد کی، نانا نانا صلی علیک ملیک السما، آسمان کے ملائکہ تجھ پر درود بھیجے اور تیرا حسین
معصوم ہے، غلطہ اس طرح سے اس کے اعضاء پہ تہہ دیتے ہیں، نانا تیری بیٹی اسیر۔
آئیے اے اولاد رکھنے والوں، آج اس بیٹی کی جدائی کا مرثیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جسے حسین بہت عزیز رکھتے تھے، بہت عزیز رکھتے تھے۔ کس طرح سے اس بیٹی نے کربلا میں اپنے بابا کے قطعے قطعے جسم سے جدائی کی۔ عزیزو، شیخ عباس قمی نے، میں نے آپ سے بارہا عرض کیا ہے، میرے الفاظ پر نہ رو، دیدہ تصور کو بلند کرو، لے جاؤ اسے کربلا، اے چاہنے والو لے جاؤ اسے کربلا، روتے چلے جاؤ، کیا معلوم زندگی وفا کرے یا نہ کرے، ایسا رو کہ جو طہارت عطا کر دے۔ شیخ عباس قمی نفس المحموم میں فرماتے ہیں، کان یحبھا حبا شدیدا، حسین کو اپنی اس بیٹی سے بہت محبت۔ اے کمسن بچے رکھنے والوں، اگر صاحب اولاد ہو لیکن ابھی تک خدا نے تمہیں بیٹی نہیں دی، مانگو، آج مانگو خدا سے، خدا کے لطف و کرم و رحمت و مہربانی کی مظہر ہے بیٹی، مظہر ہے۔ اور اگر بیٹی رکھتے ہو تو جانتے ہو وقت ودا تم ایسے ہی گھر سے کسی کام کے لیے نکلتے ہو، کم دن بیٹی آ جائے رونا شروع ہو جائے، باپ کا دل اتنا تڑپ جاتا ہے، اتنا تڑپ جاتا ہے، رک جاتا ہے، گھر کے بعد دیگر لوگوں سے کہتا ہے اسے کہیں اور لے جاؤ تاکہ پھر میں گھر سے نکل سکوں، عام کام سے نکل رہا ہے لیکن بچے کا رونا نہیں سن پاتے، حسین ابن علی موت کے لیے جا رہے، کس طرح سکینہ سے ودا کہے۔ شیخ عباس القمی نفس المحموم میں فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بچی آگے بڑھی، سن سکو گے عزیزو سنو، وہ بچی آگے بڑھ کے باپ سے کیا تقاضا کرے، جو اپنا علی اکبر کھو بیٹھی ہے، جس کا چچا عباس جا چکا ہے، پانی کا تو تقاضا نہیں کہ آگے بڑھ کے کہا بابا استسلمت للموت، آیا آپ بھی مرنے جا رہے ہو؟ چچا عباس کہہ کر گئے تھے بیٹی تیرے لیے پانی لینے جا رہا، کہا بابا استسلمت للموت، مرنے جا رہے ہو، حسین کی بے کسی سن سکو گے؟ ایک مرتبہ حسین نے فرمایا، بیٹا جس کا کوئی مددگار نہ ہو وہ کیا کرے، جس کا کوئی ناصر نہ ہو وہ کیا کرے۔ مرتبہ تڑپ کے بیٹی کے دیے، بابا ردنا الی حرم جدنا، جانے تو چلے جاؤ، پہلے ہمیں نانا کے مدینے پہنچا دو۔ حسین نے کہا، بیٹی یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آگے بڑھ کر اپنی بچی کو اپنے آغوش میں لیا، اپنے ہاتھوں سے سکینہ کے گرتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا، سکینہ کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور اب حسین اپنی زندگی میں اپنا مرثیہ پڑھ رہے۔ ایک مرتبہ زبان پر یہ جملے آئے، اے اولاد والو، اے دل رکھنے والو، کتنے آنسو بہا سکتے ہو بہا لو۔ ایک مرتبہ اپنی آغوش میں لینے کے بعد فرمایا، سیطول بعدی یا سکینتا فعلمی من کل بکا اذ الحمام دانی، بیٹا میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بہت رونا ہے، بیٹا بہت گریا ہے، بہت نالا اور شیوا نے، بیٹا حسین دیکھ رہے ہیں گوشوارے کھیلے جائیں گے، دعا جائیں گے، دعا چلا ہوگا، کیا کرے گی یہ بچی، بیٹا بہت رونا ہے، تو کیا کرے ابھی؟ لا تحرقی قلبی بدمعک حسرتا ما دام من الروح فی جسمانی، بیٹا اس وقت رو رو کر حسین
کے کلیجے کو نہ تڑپا.
حسین کو نہ رولا جب میں دنیا سے چلے جاؤں, جتنا رو لینا کربلا کی زمین پر زلزلہ آیا, قد قتل الحسین میں کربلا کی صدائیں بلند ہوئی, بچے کو باپ کی وصیت یاد آ گئی, تماچے لگ چکے, گوشوارے سینے جا چکے, ایک مرتبہ روتی جا رہی ہے مقتل میں باپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بے سر کے لاشے پر پہنچی, کیسے اپنے باپ کو پہچانا خدا جانتا ہے. اتنا روئی, اتنا گریہ کیا, اتنا فریاد بلند کی, غش کھا گئی. خواب کے عالم میں باپ نے سفارش کی, بیٹا میری سفارش کو میرے شیعوں تک پہنچا. شیعتی ماں ان شرب تم ماج بین فض گرونی او سمے تم بے غریب نو شہید ان فند بونی. شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا, یہ سکینہ کے ذریعے سے وصیت کائنات تک پہنچائی. مصباح کفانی نے ان اشعار کو اس معتبر کتاب میں درج کیا گیا ہے. اے سکینہ میرا پیغام پہنچا دے جیو, جب بھی ٹھنڈا پانی پینا. مولا تیری پیاس کیسی تھی, ارے زینب لاشے پر آ کے کہہ رہی ہے میرا سب کچھ قربان اس پیاسے پر جو پیاس کے عالم میں دنیا سے چلا گیا. ارے اس کی پیاس اس خاطر نہیں تھی کہ خود پیاسا تھا, اس خاطر تھی کہ کائنات پیاسی ہے, اس خاطر تھی کہ ساقی کوثر کا فرزند ہے, اس کے بچے اللہ تعالیٰ کی صدائے بلند, اس کا اکبر لڑتے لڑتے پلٹ کر آ کے کہے بابا ایک بوند پانی کی مل جائے. اتنا پیاسا حسین دنیا سے چلا گیا. ایسی ہو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو مجھے حسین کی پیاس کو یاد کر. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. دار الہت جو واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو زندگی کے لمحات و ایام باقی رہ گئے ہیں, اہل بیت کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کرنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آقا یہ مومنین و مومنات جو یہاں جمع ہیں اپنے دلوں میں حاجات لیے ہوئے ہیں, دنیاوی و اخروی حاجات سے ان کا دل بھرا ہوا ہے. پروردگار ہر وہ حاجت کہ جس میں تو ہمارے لیے مصلحت سمجھتا ہے, دنیا و آخرت کا خیر پایا جاتا ہے, جلد از جلد قبول و مقبول فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما, صاحبان ولد ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مریض ہیں جلد از جلد شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. علی الخصوص ملتمسین کے لیے, علی الاخص محترمہ طاہرہ علی رضا کے لیے دعائے صحت کی التماس کی گئی ہے. دنیا میں جہاں کہیں علی کے جاننے والے آباد ہیں, بیمار ہیں, پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جلد از جلد شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہم جو روحانی اعتبار سے مریض ہیں, پروردگار اپنے اس مرض کو احساس کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, اس کے علاج کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشاں رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اس دل سے حسد, بغض, کینہ اور نہیں معلوم اخلاقی کتنی برائیاں, اعضا سے ہونے والے گناہ, ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو مومنین رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں, جلد از جلد ان کی ان پریشانیوں کو دور فرما, انہیں بہتر طیب حلال پاکیزہ رزق عطا فرما. یہ رزق معنوی جو تعلیمات اہل بیت کی صورت میں ہمیں حاصل ہو رہا ہے, اچھے طریقے سے, بہتر طریقے سے ہر روز ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی, تیرے نبی کے گھر کی, اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما, علی الخصوص کربلاء معلی کی زیارت نصیب فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ایمان آل محمد کی کفالت کرنے والے یہ علماء کرام، یہ مراجع اعظم، یہ رہبران اعظم، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو تیرے راستے میں درجۂ شہادت عطا فرما، جو تیری محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہا ہے، اہل بیت کی محبت میں اسیری کی زندگی بسر کر رہا ہے، جلد از جلد قید و بند کی صحبتوں سے نجات عطا فرما۔ تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، پاک فطرت انسان مسلمان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا، جہاں کہیں اس دنیا میں دشمن سے برسر پیکار ہے، ان کے دشمنوں پر فتح و کامیابی و نصرت عطا فرما۔ اے پروردگار، دشمنوں میں جو قابل ہدایت نہیں ہے، جلد از جلد نیست کو نابود فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا، جو عزا کا مکتب اہل بیت کا دشمن ہے، اگر قابل ہدایت نہیں ہے، جلد از جلد نیست کو نابود فرما۔ جس دنیا میں ظلم و ستم کر رہے ہیں پروردگار، حق اہل بیت کو جنہوں نے چھینا ہوا ہے، قابل ہدایت نہیں ہے، جلد از جلد نیست کو نابود فرما۔ آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قلب مضطر و مضطرب امام زمان کو، جو صبح و شام اپنے جد امجد پر گریہ کرتا ہے، آنسوؤں کے بجائے خون روتا ہے، اپنے پاکیزہ کردار سے دل منور امام زمان کو خوشحال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جلد از جلد آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے حاضرین مجلس کے، مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، شہداء، صلحاء، ابرار، نیکوکار، جو جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں، اہل بیت کی محبت میں جانوں کا نذرانہ دینے والے، ایران میں اس حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے عزاداران امام مظلوم، اور اسی طرح سے سرزمین پاکستان پر عزاداران امام مظلوم جو اہل بیت کی محبت میں عزا کرتے ہوئے اس دنیا سے درجہ شہادت پر فائز ہوئے، ان کے لیے اللہ لفظ جناب مرحوم حاجی حیدر علی ولد حسن علی، مرحوم شہید انور عباس ولد حاجی حیدر علی، مرحومہ طاہرہ بانو حاجی حیدر علی، مرحومہ روشن بانو غلام حسین، مرحومہ آزاد حسین رمضان علی، مرحومہ صغرا بھائی زوجہ بہادر اور علی جن کا نام لکھا ہوا ہے اس مقام پر، اور اسی طرح سے مرحوم سید علی اللہ جعفری شہید کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن